ولهذا اي ولاجل ان المجتهد يخطئ ويصيب قلنا لا يجوز تخصيص العله وهو ان يقول كانت علتي حقه مؤثره لكن تخلف الحكم عنها لمانع لانه يؤدي الى تصويب كل مجتهد. بھائی گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ مجتہد جو ہے وہ مفتی بھی ہو سکتا ہے اور مصیب بھی ہو سکتا ہے. کہتے ہیں اسی بنا پر کہ مجتہد مفتی بھی ہو سکتا ہے اور مصیب بھی ہو سکتا ہے ہم اس بات کے قائل ہوئے کہ تخصیص العلت جائز نہیں ہے بھائی, چونکہ مجتہد مفتی بھی ہو سکتا ہے اور مصیب بھی ہو سکتا ہے. اسی بنا پر ہم اس بات کے قائل ہوئے کہ تخصیص العلت جائز نہیں ہے, تخصیص العلت جائز نہیں ہے. اور تخصیص العلت کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں تخصیص العلت اسے کہتے ہیں کہ مجتہد نے ایک حکم کی علت بیان کی کہ اس حکم کی یہ علت ہے, لیکن فلاں مقام پر مثلا میری علت تو پائی جا رہی ہے لیکن حکم نہیں پایا جا رہا کسی مانع کی وجہ سے. میری علت جو ہے حق ہے, مؤثر ہے, اس کی وجہ سے یہ حکم آیا کرتا ہے. جہاں بھی یہ علت ہوگی وہاں یہ حکم آئے گا, لیکن فلاں مقام پر جو میری علت تو پائی جا رہی ہے اور حکم نہیں پایا جا رہا وہ ایک مانع کی وجہ سے ہے. کس کی وجہ سے ہے؟ مانع کی وجہ سے ہے بھائی. ہونا تو یہ چاہیے جب آپ نے ایک علت بیان کی ہے تو جہاں بھی وہ علت پائی جائے وہ حکم پایا جانا چاہیے, لیکن کسی مقام پر جب وہ حکم نہیں آتا تو مجتہد کیا کہہ دیتا ہے کہ میری علت حق ہے, مؤثر ہے, اسی سے یہ حکم آتا ہے, لیکن جو فلاں جگہ پر یہ حکم نہیں آ رہا, یہ علت تو موجود ہے لیکن اس کا حکم نہیں آ رہا, تو یہ حکم نہ آنے کی وجہ جو ہے وہ ایک مانع ہے. ایک مانع نے اس حکم کو آنے سے روک دیا, ورنہ حکم ضرور آتا کیونکہ میری علت برحق ہے, درست ہے بھائی, مؤثر ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہے تخصیص العلت. ہمارے نزدیک یہ جائز نہیں کیونکہ اس طرح تو ہر مجتہد جو ہے حق تک پہنچنے والا ہے. ہر مجتہد کہے گا میری علت برحق ہے لیکن فلاں مقام پر جو حکم نہیں آ رہا وہ کسی مانع کی وجہ سے نہیں آ رہا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ولہذا ای ولی اجلی ان المجتہد یخطئ ویصیب, ہذا کا مشار الیہ بتلا دیا اسی وجہ سے. کس وجہ سے؟ ای ولی اجلی ان المجتہد یخطئ ویصیب, کہ مجتہد جو ہے وہ خطا بھی کرتا ہے اور مصیب بھی ہوتا ہے. قلنا ہم نے کہا لا يجوز تخصیص العلت, کہ تخصیص العلت جائز نہیں ہے. بھائی تخصیص العلت کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ ان یقول, اور وہ یہ کہ وہ مجتہد یوں کہے کانت علتی حقتاً مؤثرتاً, کہ میری علت جو ہے درست ہے, مؤثر ہے, لیکن تخلف الحکم عن حال مانع, لیکن حکم اس سے پیچھے رہ گیا کسی مانع کی وجہ سے. علت آ گئی لیکن حکم نہیں آیا ہے تو یہ کسی مانع کی وجہ سے ہے. لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى تَصْوِيبِ كُلِّ مُجْتَهِدٍ, اس لیے کیونکہ یہ تخصیص العلت جو ہے یہ تو پھر پہنچا دے گی ہر مجتہد کی تصویب کی طرف. ہر مجتہد کو کیا قرار دینا پڑے گا؟ کہ وہ مصیب ہے. ہم نے تو کہا تھا کہ مجتہد مصیب بھی ہو سکتا ہے اور مفتی بھی, لیکن اگر تخصیص العلت کو مان لیا جائے تو کیا خرابی لازم آئے گی؟ ہر مجتہد مصیب کے اس کو مصیب قرار دینا پڑے گا, کیونکہ یہ تو ہر ایک کہہ سکتا ہے کہ میری علت برحق ہے, درست ہے, لیکن ایک مانع کی وجہ سے فلاں جگہ پر علت تو ہے لیکن حکم نہیں آ رہا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ اذ لا یعجز مجتہد ما عن ھذا القول, اس لیے کیونکہ عاجز نہیں ہے مجتہد ما کوئی بھی مجتہد عن ھذا القول, اس قول سے, اس قول سے تو کوئی بھی مجتہد عاجز نہیں ہے. ہر ایک یہ کہہ سکتا ہے کہ میری علت برحق ہے, مؤثر ہے, لیکن فلاں جگہ پر میری علت ہے اور حکم نہیں ہے, اس کی وجہ دراصل ایک مانع آ گیا ہے. کیا آ گیا ہے؟ یہ تو ہر ایک, ہر مجتہد پھر یہ بات کہہ سکتا ہے بھائی. فَيَكُونُ كُلٌّ مِّنْهُمْ مُصِيبًا فِي اسْتِنْبَاطِ الْعِلَّةِ، تو پھر تو ان میں سے ہر ایک مصیب ہو جائے گا علت کے استنباط کے اندر، خلافاً للبعض، بخلاف بعض علماء کے کہ ان کے نزدیک تخصیص العلت کیا ہے، جائز ہے، انہوں نے تخصیص العلت کو جائز قرار دیا ہے، کہ مشائخ العراق والکرخی، جیسے کہ مشائخ عراق ہیں اور امام کرخی رحمہ اللہ ہیں، فَإِنَّهُمْ جَوَّزُوا تَخْصِيصَ الْعِلَّةِ الْمُسْتَنْبَتِ، اس لیے کیونکہ بھئی المستنبطاتی ہونا چاہیے، تا ہونی چاہیے آخر میں، بھئی یہ صفت ہے العلت کی، فَإِنَّهُمْ جَوَّزُوا تَخْصِيصَ الْعِلَّةِ الْمُسْتَنْبَتَتِ، یہ جو مشائخ عراق اور امام کرخی ہیں انہوں نے جائز قرار دیا ہے علت مستنبطہ کی تخصیص کا، وہ علت جو مجتہد نے مستنبط کی ہے اس کی تخصیص کو ان علماء نے، ان فقہا نے جائز قرار دیا ہے، کیوں، وجہ کیا ہے، کہتے ہیں وہ فرماتے ہیں لِأَنَّ الْعِلَّةَ أَمَارَةٌ عَلَى الْحُكْمِ، کیونکہ علت جو ہے وہ علامت ہے حکم پر، فَجَازَ أَن يُجْعَلَ أَمَارَةً فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ، بس جائز ہے کہ اس کو بعض جگہوں پر علامت بنایا گیا ہو، بھائی بعض جگہوں پر علامت بنایا گیا ہو، بھائی تو بعض جگہ اس کو علامت بنایا جائے، بعض جگہ علامت نہ بنایا جائے، بھائی وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو علت ہوتی ہے، علت بھائی یہ حکم پر علامت ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، یہ حقیقت میں مؤثر نہیں ہے، اصل میں تو حکم واجب کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں، یہ علت جو ہوتی ہے یہ صرف علامت ہوتی ہے، یہ پہچان کرواتی ہے حکم کی، بھائی اس کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے حکم کا، جیسے شراب حرام تھی، کیوں حرام تھی، نشہ، تو اصل میں حرام قرار دینے والے اللہ ہیں، یہ نشہ اس میں مؤثر نہیں ہے، ہاں اس نشے کو علامت بنایا گیا ہے، اس کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے، بھائی صورت سمجھ میں آ گئی، اسی طرح یہ علامت ہمیں بھنگ میں ملی تو یہ نشہ تو علامت تھی کس چیز کی، حرمت کی، تو وہاں بھی پتہ چلا یہی حکم ہے شریعت کا کہ وہ بھی حرام ہے، تو یہ علامت ہے بھائی، اور علامت کے لیے یہ ضروری نہیں کہ اس کو وہ ہر جگہ پر ہی علامت ہو، ہر جگہ پر ہی، جیسے کہتے ہیں دیکھو یہ بادل علامت ہیں بارش کی، بھائی بادل آئیں گے تو بارش ہوگی، لیکن ہر جگہ پر یہ بارش کی علامت ہو ضروری نہیں ہے، کبھی صرف بادل آئیں گے اور بارش نہیں ہوگی، ہاں بعض مواقع پر یہ بارش کی علامت ہیں تو ہر جگہ پر نہیں ہے، صورت سمجھ میں آ گئی بھائی، وَإِنَّمَا قُيِّدَتِ الْعِلَّةُ بِالْمُسْتَنْبَطَةِ لِأَنَّ الْعِلَّةَ الْمَنْصُوصَةَ ذَهَبَ إِلَىٰ تَخْصِيصِهَا كَثِيرٌ مِّنَ الْفُقَهَائِ، بھئی مقید کیا علت کو کس چیز کے ساتھ، یہ جو اوپر آیا تھا، فَإِنَّهُمْ جَوَّزُوا تَخْصِيصَ الْعِلَّةِ الْمُسْتَنْبَطَةِ، علت کے ساتھ مستنبطہ کی قید لگا دی کہ وہ علت مستنبطہ کی تخصیص کو جائز قرار دیتے ہیں، ایک علت منصوصہ ہے جس کا نص میں ذکر آیا ہے کہ وہ علت ہے، جیسے وہ بلی کے جھوٹے کو پاک قرار دیا گیا اور اس کی علت حدیث میں کیا ذکر کی گئی، طواف ذکر کی گئی کہ وہ بار بار چکر لگانے والی ہے، تمہارے پاس بار بار آنے والی ہے، تو اگر پھر بھی اس کے جھوٹے کو نجس قرار دیا جاتا تو لوگ حرج میں پڑ جاتے، تو اس کے جھوٹے کو پاک قرار دیا گیا، اور علت کیا بیان کی گئی حدیث کے اندر، فَإِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ، کہ وہ تم پر چکر لگانے والے اور چکر لگانے والیاں ہیں، بھائی تو دیکھیے یہ علت منصوصہ ہے، تو ایک علت منصوصہ ہے اور ایک علت مستنبطہ ہے جس کا مجتہد نے استنباط کیا، جیسے کہ وہ ربا کے مسئلے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے قدر اور جنس، اور اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ نے طعام اور ثمنیت وغیرہ، تو یہ جو علت مستنبطہ ہے ان کے اندر وہ تخصیص کو جائز قرار دیتے ہیں بھائی، اس کے اندر وہ، باقی علت منصوصہ اس کے اندر تو اکثر فقہا اس کی تخصیص جائز قرار دیتے ہیں بھائی، اس کی تخصیص، وجہ یہ کہ یہ جو علت مستنبطہ ہے، علت مستنبطہ اگر اس کی تخصیص کو جائز قرار دیا جائے تو کیا خرابی لازم آئے گی؟ ابھی میں نے بیان کر دی، ہر مجتہد کو مصیب کہنا پڑے گا، وہ کہے گا میری علت تو بالکل ٹھیک ہے، بالکل مؤثر ہے، اسی کی وجہ سے حکم آتا ہے، لیکن جو فلاں جگہ پر علت ہے اور حکم نہیں آ رہا وہ اس کی وجہ ایک معنی پایا جا رہا ہے، تو ہر مجتہد کو مصیب کہنا پڑے گا، حالانکہ مجتہد مصیب جیسے ہو سکتا ہے اسی طرح مفتی بھی تو ہو سکتا ہے، جبکہ جس علت پر نفع آئی ہو وہاں تو وہ علت برحق ہے، وہاں تو خطا کا کوئی احتمال ہی نہیں، جب اس میں خطا کا احتمال نہیں تو وہاں لہذا اگر تخصیص آ بھی جائے تو کوئی خرابی لازم نہیں آتی، لیکن یہاں اگر تخصیص آ جائے تو پھر خرابی لازم آتی ہے، وہ تو ہے ہی برحق، وہ تو ہے ہی ٹھیک، بھائی اس والی کے اندر خطا کا بھی احتمال تھا جو مجتہد نے مستنبط کی، صورت سمجھ میں آ گئی، فرق دونوں میں سمجھ میں آیا بھائی؟ کہتے ہیں وَإِنَّمَا قُيِّدَتِ الْعِلَّةُ بِالْمُسْتَنْبَطَةِ، علت کو مقید کیا گیا مستنبطہ کی قید کے ساتھ، لِأَنَّ الْعِلَّةَ الْمَنْصُوصَةَ، اس لیے کیونکہ جو علت منصوصہ ہے، ذَهَبَ إِلَى تَخْصِيصِهَا كَثِيرٌ مِّنَ الْفُقَهَاءِ، اس کی تخصیص کی طرف بہت سے فقہا گئے ہیں، لِأَنَّ الزِّنَا وَالسَّرِقَةَ عِلَّةٌ لِلْجَلْدِ وَالْقَطْعِ، اس لیے کیونکہ زنا اور چوری جو ہیں وہ علت ہیں پھوڑے لگنے اور ہاتھ کاٹنے کے، وہ ذالک لا یجلد ولا یقطع فی بعض المواضع، اس کے باوجود کوڑے نہیں لگائے جاتے اور ہاتھ نہیں کاٹا جاتا بعض جگہوں کے اندر، لمان یعنی کسی مانع کی وجہ سے، مثلا جس پر حد واجب ہوئی ہے اس نے اقرار کیا تھا حد کا، کس زنا کا اقرار کیا تھا، یا جس پر جس کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے انہوں نے خود کیا کیا تھا، اقرار کیا تھا، قاضی نے فیصلہ دے دیا، لیکن عین کوڑے لگنے سے پہلے یا ہاتھ کٹنے سے پہلے انہوں نے اپنے قول سے رجوع کر لیا کہ ہم نے تو چوری نہیں کی، یا میں وہ شخص کہتا ہے میں نے تو زنا نہیں کیا، تو کہتے ہیں فوراً حد ساقط ہو جائے گی، بھائی کیوں حد کیوں ساقط ہوگی؟ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ حد ادنا شبے سے بھی ساقط ہو جاتی ہے، اس نے پہلے کہا تھا میں نے یہ جرم کیا ہے، اب کہہ رہا ہے نہیں کیا، تو شبہ آ گیا یا نہیں، شبہ آ گیا کہ پتہ نہیں کیا ہے یا نہیں کیا، بھائی تو ادنا شبے سے بھی حد کیا ہو جایا کرتی ہے ساقط، یا اسی طرح دار الحرب کے اندر کوئی شخص چوری کرتا ہے یا زنا کرتا ہے، اب وہاں پر بھی کوڑے بھی نہیں لگیں گے اور ہاتھ بھی نہیں، کیوں نہیں کاٹا جائے گا، کیونکہ وہ تو خلیفہ المسلمین کی ولایت میں ہی نہیں ہے بھائی، اس پر کیسے وہ کوڑے لگائے گا اس کو، یا اس پر کیسے حد جاری کرے گا، تو دیکھو مانع آ گیا، صورت سمجھ میں آ گئی، تو لہذا تو چوری کی جو حد ہے وہ قطع کی علت تو چوری ہی ہے، لیکن دیکھو چوری پائی جا رہی ہے لیکن قطع والا حکم نہیں ہے، حد زنا کی علت زنا ہی ہے لیکن دیکھو زنا پایا جا رہا ہے اور حد زنا نہیں ہے، تو وہ جو علت منصوصہ ہے اس میں تو غلطی کا احتمال ہی نہیں ہے، ان کی تو علت ہی یہی تھی، لیکن پھر بھی ایک معنی کی وجہ سے حکم نہ آیا، بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی، جبکہ مجتہد اگر یوں کہے گا پھر تو ہر مجتہد کو مصیب کہنا پڑے گا، بھائی ہر ایک کہے گا میری علت پر حق، لیکن ایک معنی آیا جس نے حکم کو نہیں آنے دیا، بھائی وذالک ای بیان تخصیص العلت، ذالک کا مشار الی بیان کر دیا، یعنی تخصیص العلت کا بیان یہ ہے، ان یقول کہ یوں کہے مجتہد، بھائی یہ متن میں آ رہا ہے، مولانا پہلے بھی یہ بات گزری تھی کہ تخصیص العلت کا بیان تو آ چکا لیکن وہ شرح میں آیا تھا بھائی، متن میں نہیں، متن میں آپ بیان کر رہے ہیں، کہیں یقول کہ یوں کہے مجتہد، کانت علتی توجب ذالکا، کہ میری علت توجب اے تثبت ذالکا، وہ اس حکم کو ثابت کرتی ہے، لیکنہ لم یجب، لیکن وہ حکم ثابت نہیں ہوا، ما قیامہا باوجود اس علت کے پائے جانے کے، لمان یعنی کسی معنی کی وجہ سے، فصار المحل الذی لم یثبت الحکم فیہ مخصوصا من العلت بہذا الدلیل، تو وہ محل جس میں حکم ثابت نہیں ہوا وہ مخصوص ہو گیا اس علت سے، اس دلیل کی وجہ سے اس کی تخصیص ہو گئی، بھائی اس محل کی تخصیص ہو گئی اس علت کی بنا پر. بھئی دیکھیے حکم یہ علت جہاں جہاں پائی جائے گی وہاں وہاں حکم آنا چاہیے. مجتہد نے اگر ایک علت بیان کی ہے تو جہاں جہاں علت پائی جائے وہاں حکم آنا چاہیے. فرض کرو پانچ جگہیں آ رہی ہیں جہاں پر یہ علت پائی جا رہی ہے, جہاں پر, لیکن یہ پانچویں جگہ, پانچ میں سے چار جگہ تو علت بھی ہے حکم بھی ہے, پانچویں جگہ پر علت ہے اور حکم نہیں, تو یہ جو پانچویں جگہ ہے اس کو اس محل کی اس علت سے تخصیص کر لی گئی. کیا کر لی گئی؟ کس وجہ سے تخصیص کر لی گئی؟ اس دلیل کی وجہ سے. کیا دلیل اس نے ذکر کی تھی؟ کہ مانع آ گیا, علت میری ٹھیک ہے حکم بھی آنا چاہیے لیکن کیا آ گیا یہاں پر؟ مانع. تو اس پانچویں محل کی تخصیص ہو گئی اس دلیل کی وجہ سے, وہ جو مانع والی دلیل ذکر کی گئی. یہ معنی ہے فصار المحل الذي لم يثبت الحكم فيه, پس وہ محل جس کے اندر حکم ثابت نہیں ہوا وہ مخصوص ہو گیا اس علت سے اس دلیل کی وجہ سے. وعندنا عدم الحكم بناء على عدم العلت, اور ہمارے نزدیک عدم حکم جو ہے وہ بنا پر عدم علت کے ہے. ہمارے نزدیک عدم حکم بنا پر عدم علت کے ہوگا. انہوں نے کیا کہا تھا؟ علت پائی جا رہی ہے لیکن حکم نہیں پایا جا رہا. تو وہ کہتے تھے علت موجود ہے, صرف کس چیز سے انکار کرتے تھے؟ حکم نہیں پایا جا رہا, اور وجہ کیا ہوتی تھی؟ مانے ہے. ہمارے نزدیک ہم یوں کہیں گے کہ علت ہی نہیں موجود. ہم کیا کہیں گے؟ تو ہم یوں کہیں گے کہ حکم کیوں نہیں ہے؟ ہم کہیں گے علت ہی نہیں ہے. جب علت ہی نہیں ہے تو بات ہی تو ختم ہو گئی. ہمارا تو دعویٰ ہی کیا تھا؟ ہم نے حکم کے لیے مؤثر کس چیز کو بنایا تھا؟ علت کو. تو جہاں علت ہوگی ہم نے کہا حکم بھی آئے گا, جہاں علت نہیں ہوگی ظاہر سی بات ہے وہاں حکم بھی نہیں. تو ہم کہیں گے یہاں پر علت ہی نہیں ہے اس وجہ سے حکم نہیں آ رہا. بھائی تو کہتے ہیں وعندنا عدم الحکم بنا ان علی عدم العلت, اور ہمارے نزدیک عدم حکم جو ہوگا وہ بنا پر عدم علت کے ہوگا. بِأَن يَقُولَ بَئِن طور کے مجتہد یہ کہتا ہے لم توجد فی محل الخلاف العلت, کہ نہیں پائی گئی محل خلاف میں علت. ہم کہیں گے اس محل خلاف جس میں اختلاف ہے اس میں علت ہی نہیں پائی جا رہی بھائی. لئنہا لم تصلح کونہا علتا مع قیام المانع, اس لیے کیونکہ وہ علت بننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی مانع کے پائے جاتے ہوئے. بھائی جب مانع پایا جا رہا ہو آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی علت ٹھیک ہے لیکن حکم کیوں نہیں آیا؟ مانع کی وجہ سے. تو مانع بھائی ہونا تو یہ چاہیے تھا جہاں علت ہو آپ کی وہاں کیا آنا چاہیے؟ حکم. لیکن اگر آپ مانتے ہیں خود بھی تسلیم کرتے ہیں کہ علت پائی جا رہی ہے لیکن حکام معلوم ہوا اس میں جس چیز کو آپ نے علت بنایا یا علت بننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی. اگر یہ علت بننے کی صلاحیت رکھتی تو جہاں کہیں دنیا میں یہ علت پائی جائے وہاں پر کیا آنا چاہیے؟ حکم آنا چاہیے. ہم نہیں مانتے مانع کی وجہ سے نہیں آیا. نہیں بھائی, جہاں بھی جب آپ نے اس کو علت بنایا تو جہاں بھی یہ علت پائی جائے کیا ہونا چاہیے؟ حکم آنا چاہیے. بھائی صورت میں جب آپ کہہ رہے ہیں کہ علت ہے اور حکم کیوں نہیں, مانے کیوں جائے؟ مانا یہ آپ نے گویا خود اقرار کر لیا کہ حکم ہے لیکن علت نہیں ہے. معلوم ہے یہ علت بننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی. اگر یہ علت ہوتی تو جہاں یہ پائی جاتی وہاں پر حکم ضرور پایا جاتا. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ مانا ہے لئنہا لم تصلح کونہا علتا, اس لیے کیونکہ وہ علت ہونے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی مع قیام المانع ساتھ مانے کے پائے جانے کے. فَإِن قِيلَ پس اس پر اگر یہ کہا جائے, اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ ایزن یلزم تصویب کل مجتہدین, کہ اس صورت میں بھی ہر مجتہد کو مصیب قرار دینا لازم آئے گا. اذ لا يعجز احد عن ان يقول لم تكن العله موجوده ها هنا, آپ نے ہمارے اوپر کیا اعتراض کیا تھا بھائی؟ جن جو تخصیص العلت کے قائلین ہیں، کیا اعتراض ہم نے کیا تھا کہ آپ کی تخصیص العلت کو مان لیا جائے تو کیا خرابی لازم آئے گی، ہر مجتہد کو مصیب کہنا پڑے گا؟ تو وہ کہتے ہیں اگر یہ اعتراض کریں کہ آپ کے قول پر بھی یہ خرابی لازم آتی ہے، آپ نے کیا کہا کہ ہمارے نزدیک حکم کیوں نہیں آئے گا؟ کیونکہ علت نہیں، ہم کہیں گے علت ہی نہیں پائی جا رہی، تو کہتے ہیں اس صورت میں بھی تو ہر مجتہد کو مصیب کہنا پڑے گا، جہاں پر بھی ایسا ہوگا دوسرا مجتہد کیا کہہ دے گا، یہاں علت ہی نہیں پائی جا رہی اس لیے حکم نہیں آیا، پر یہ بھی تو ہر ایک کہہ سکتا ہے، صورت سمجھ میں آ گئی؟ کہتے ہیں فَإِنْ قِيلَ اگر یہ اعتراض کیا جائے عَلَى هَذَا اَيْضًا يَلْزَمُ تَصْوِيبُ كُلِّ مُجْتَهِدٍ کے اس بنا پر بھی لازم آئے گا ہر مجتہد کو مصیب قرار دینا، اِذْ لَا يَعْجُزُ أَحَدٌ عَنْ أَنْ يَقُولَ لَمْ تَكُنِ الْعِلَّةُ مَوْجُودَةً، اسی کیونکہ کوئی بھی مجتہد اس بات سے عاجز نہیں ہے کہ وہ یوں کہہ دے کہ علت موجود ہی نہیں ہے یہاں پر، یہ تو ہر ایک مجتہد کہہ سکتا ہے کہ یہاں پر علت ہی نہیں ہے اس سے حکم نہیں آیا، اجیبت جواب دیا گیا کہ ابھی ان فی بیان المانع یلزم التناقض، بھائی ہم کہیں گے بڑا فرق ہے ہماری اور مخالف فریق کی بات کے اندر، ہم نے تو کہا علت ہی نہیں ہے اس لیے حکم بھی نہیں، تو ہمارے کلام میں تناقض نہیں آیا، ہم نے پہلے کیا کہا تھا جہاں علت ہوگی وہاں حکم، اب ہم کیا کہہ رہے ہیں جہاں علت یہاں علت ہی نہیں ہے اس لیے حکم بھی، ہمارے کلام میں کوئی تناقض نہیں ہے، لیکن ان کے کلام میں تو تناقض آ رہا ہے، انہوں نے کیا کہا تھا یہ علت ہے، معلوم ہے جہاں علت ہوگی وہاں حکم، اور اب آگے جا کر کہہ رہے ہیں علت تو ہے لیکن حکم نہیں، تو دونوں میں کیا لازم آیا، تناقض لازم آیا، صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وہ عجیب جواب دیا گیا بھی نفی بیان المانع کے معنی کے بیان کے اندر یلزم التناقض، تناقض لازم آتا ہے، عزت دعا اولن سے حتل علتی کہ پہلے اس مجتہد نے دعویٰ کیا اپنی علت کے صحیح ہونے کا، ثم بعد ورود النقض پھر اس کے بعد اعتراض کے وارد ہونے کے بعد، ادعى المانع اس نے کس کا دعویٰ کر دیا، مانع کا دعویٰ کر دیا، فلا يقبل اصلا لہذا اس کی بات کو سرے سے قبول ہی نہیں کیا جائے گا، بخلاف بیان عدم وجود الدلیل بخلاف وہ دلیل کے نہ پائے جانے کو بیان کرنا، اذ لا يلزم فيه تناقض کیونکہ اس میں تناقض لازم نہیں آتا، فلہذا يقبل اس وجہ سے اس کو ان کی بات لیں تو ان کی بات میں تناقض لازم آتا ہے، پہلے کہہ رہے ہیں جہاں علت ہوگی وہاں حکم، اب آگے چل کے کہہ رہے ہیں علت ہے لیکن حکم نہیں ہے، تو یہ تناقض آیا، ہمارے میں اس طرح نہیں، وہ بیان ذالک فی الصائم، اب مثال بیان کر رہے ہیں جس سے دونوں مذہبوں کی وضاحت ہو جائے گی، وہ بیان ذالک فی الصائم اور اس کا بیان جو ہے یہ جو تخصیص العلت کا بیان، ان کے نزدیک تخصیص العلت کی وجہ سے حکم نہیں آیا اور ہمارے نزدیک عدم علت کی وجہ سے حکم نہیں آیا، کہتے ہیں اس کا بیان فی الصائم روزہ دار میں ہوگا، اذا صب الماء فی حلقہ جب پانی ڈالا گیا اس کے حلق میں، روزہ دار کے حلق میں کیا ڈالا گیا، پانی، بالاکراہ اکراہ کے ذریعے زبردستی کرتے ہوئے، او فی النوم یا نیند میں، تو انہ یفسد الصوم تو یہ اس کے روزے کو فاسد کر دے گا، لفوات رکنہ بوجہ روزے کے رکن کے فوت ہو جانے کے، کیونکہ روزے کا رکن ہی فوت ہو گیا، بھائی وہ کیا ہے رکن، کہتے ہیں وہ الامساک رکنا تھا، بھائی کیا تھا، کھانے پینے اور صحبت سے رکنا، تو یہ تو رکن تھا روزے کا، جب پانی حلق میں ڈال دیا چاہے اکراہ کے ذریعے چاہے وہ سویا ہوا تھا نیند میں ڈال دیا گیا، تو پانی حلق سے گزر گیا پیٹ تک پہنچ گیا، تو امساک نہ رہا بھائی، حالانکہ امساک تو روزے کا رکن تھا، ان سے رکا رہے تو رکنا نہ پایا گیا بھائی، ویلزم علیہ الناسی اور اس پر ناسی کا اعتراض لازم آتا ہے، جو بھولے سے کھا پی لے بھائی، ایک تو یہ شخص ہے جس کو زبردستی کھلایا پلایا گیا یا نیند میں اس کے حلق میں پانی ڈال دیا گیا، اور ایک وہ شخص ہے جس نے بھولے سے کھایا پیا ہے، بھولے سے کھایا پیا ہے، تو اب روزہ ٹوٹنے کی علت کیا ہے، عدم انصاف، کیا ہے، عدم انصاف، اور ناسی یا جو بھولے سے کھا پی رہا ہے اس کا آپ بھی کہتے ہیں روزہ ہے بعد میں بھی، اور ہمارے نزدیک بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹا روزہ ہے، حالانکہ علت پائی جا رہی ہے، عدم امساک پایا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی حکم روزہ ٹوٹنے کا نہیں پایا جا رہا. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہاں پر وہ کہیں گے، ان کے ذمے بھی جواب، ہمارے ذمے بھی جواب. وہ جواب میں کہیں گے کہ یہاں مانع آ گیا. کیا آ گیا؟ مانع. علت ہماری کہیں گے بالکل ٹھیک ہے، روزہ ٹوٹنے کی علت کیا ہے؟ عدم امساک. جہاں عدم امساک آئے گا وہاں روزہ ٹوٹنا لازم آئے گا، لیکن یہاں عدم امساک تو پایا گیا، علت تو پائی گئی، لیکن روزہ ٹوٹنے کا حکم نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ ان کے نزدیک وہ کیا کہیں گے؟ مانع آ گیا. اور وہ مانع کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ حدیث ہے کہ وہ ایک شخص نے اسی طرح گلے سے کھا پی لیا تھا، اور پھر حضور علیہ السلام کے پاس پوچھنے کے لیے آیا، تو حضور نے فرمایا تم علی قومی کا، کہ تم اپنے روزے کو پورا کرو، فانما اطعمک اللہ وسقاک، اللہ نے تمہیں کھلایا اور پلایا ہے. تو دیکھیے حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں تم اپنے روزے کو پورا کرو، معلوم روزہ نہیں ٹوٹا بھائی. تو وہ کہتے ہیں، توجہ ہے سبق کی طرف، وہ کہتے ہیں روزہ ٹوٹنے کی علت کیا ہے؟ عدم روزہ ٹوٹنے کی علت عدم امساک ہے، اور عدم امساک جہاں بھی پایا جائے گا روزہ ضرور ٹوٹے گا، یہ حکم آ جائے گا روزہ ٹوٹنے کا. لیکن جو بھولے سے کھا پی رہا ہے وہاں علت تو پائی جا رہی ہے، عدم امساک تو ہے، لیکن اس کے باوجود حکم روزہ ٹوٹنے کا نہیں آئے گا. کیوں نہیں آیا؟ مانے کی وجہ سے. گویا ان کا مطلب یہ ہے علت موجود ہے اور حکام نہیں موجود. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ہم جواب دیتے ہیں ہمارے نزدیک بھی روزہ ٹوٹنے کی علت عدم انصاف ہے، عدم انصاف. تو اب ہم پر بھی اعتراض ہوا کہ بھولے سے جو کھا پی لے وہاں عدم انصاف تو ہے، لیکن روزہ تو نہیں ٹوٹا، حکم تو نہیں آیا. ہم کہتے ہیں نہیں، یہ عدم انصاف ہے ہی نہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ عدم انصاف ہے ہی نہیں. یہاں وہاں روزے کا رکن فوت ہوا تھا مکرہ میں اور نائم کے اندر، لیکن یہاں پر عدم انصاف ہے ہی نہیں، فوات رکن ہے ہی نہیں. بھائی سورج سمجھ میں آ گئی بھائی؟ کہ انصاف نہ پایا جائے. کس طرح؟ ہم کہتے ہیں حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، فَإِنَّمَا أَطْعَمَكَ اللَّهُ وَسَقَاكَ، اللہ نے تمہیں کھلایا اور پلایا ہے. تو یہاں پر یہ ناسی کے کھانے اور پینے کی نسبت کس کی طرف کر دی گئی؟ اللہ کی طرف، یعنی شارع کی طرف کر دی گئی، یعنی صاحب حق کی طرف کر دی گئی. کس کی طرف؟ صاحب حق کی طرف کر دی گئی. اور صاحب حق کو تو حق ہے، وہ اپنا حق معاف کر سکتا ہے. صاحب حق کو تو حق ہے، وہ اپنا حق معاف کر سکتا ہے. تو یہ انصاف جو تھا یہ کس کا حق تھا؟ یہ اللہ کا حق تھا. اللہ ہی نے اس حق کو چھوڑ دیا، اللہ ہی نے اس کو کھلایا اور پلایا ہے. تو اس فعل کی نسبت ناسی کی طرف کی نہیں جاتی، بلکہ کس کی طرف کی جاتی ہے؟ شارع کی طرف، یعنی اللہ کی طرف کی جاتی ہے. جب اللہ نے اس کو کھلایا اور پلایا ہے تو جنایت نہیں پائی گئی، جب جنایت نہیں پائی گئی تو روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا. یوں سمجھیں گے، یوں کہیں کہ عدم امساک پایا ہی نہیں گیا حکمن، یہ ہم حکم لگا دیں گے. کیا حکم لگا دیا جائے گا؟ کہ عدم امساک ہے ہی نہیں. عدم امساک ہوتا تو ضرور روزہ ٹوٹ جاتا، لیکن عدم امساک تو یہاں ہے ہی نہیں، حکمن. عدم امساک نہیں ہے، حکمن یہ حکم لگا دیا جائے گا، کیونکہ اس کی نسبت، کھانے اور پینے کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی طرف کی؟ اللہ تعالی کی طرف کی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ان کے نزدیک روزہ، یا یوں کہیں حکم نہ آنے کی علت کیا ہوئی؟ مانع. حکم کیوں نہیں آیا ان کے نزدیک؟ مانع آ گیا، علت موجود ہے. ہمارے نزدیک سرے سے علت ہی نہیں موجود. تو بھائی ہمارے نزدیک علت ہوتی تو ضرور حکم آ جاتا، لیکن یہاں علت ہے ہی نہیں. بھائی بات اچھی طرح واضح ہو گئی؟ ویلزم علیہ الناسی، اور اس پر ناسی کا اعتراض لازم آتا ہے، فَإِنَّهُ لَا يَفْسُدُ صَوْمُهُ مَعَ فَوَاتِ رُكْنِهِ حَقِيقَتًا، کیونکہ بے اس کا روزہ جو ہے وہ فاسد نہیں ہوتا باوجود روزے کے رکن کے فوت ہو جانے کے، حقیقتاً حقیقتاً روزے کا رکن فوت ہو رہا ہے، وہ کھا رہا ہے اور پی رہا ہے بھائی اگرچہ بھولے سے ہے، فیجب عنہ فیجیب ہونا چاہیے بھائی، فیجیب فیجیب عن ہذا النقص، پس جواب دیتے ہیں اس اعتراض کا کل واحد منا، ہر ایک اس کا جواب دیتا ہے، منا ہم میں سے بھی، وممن جوز تخصیص العلت، اور وہ فقہا بھی جو تخصیص العلت کو جائز قرار دیتے ہیں، علی طبق رأیہ اپنی رائے کے مطابق، طبق اور طبق دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں بمانے مطابق کے ہے یہ بھائی، تو یہ اعتراض ناسی والا ہم پر بھی ہوا اور جو تخصیص العلت کو جائز قرار دیتے ان پر بھی ہوا، وہ بھی جواب دیں گے ہم بھی اس کا جواب دیں گے، فمن اجاز خصوص العلل، پس جنہوں نے خصوص العلل کو جائز قرار دیا ہے، قال وہ کہتے ہیں، امتنع حکم هذا التعليل سمح لمانع، کہ ممتنع ہوا اس تعلیل کا حکم، سمح وہاں پر یعنی کہاں پر، ناسی میں اس تعلیل کا حکم رک گیا وہاں پر، کہاں پر، ناسی میں اس کا حکم نہیں آیا، لمانع کس وجہ سے، مانے کی وجہ سے، بھائی مانے کیا ہے، وہو الاثر، اور وہ اثر یعنی حدیث ہے، یعنی قوله علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے، تم علی صومی کا، تو پورا کر اپنے روزے کو، فانما اطعمك الله وسقاك، تمہیں تو اللہ ہی نے کھلایا ہے اور پلایا ہے، مع بقاء العلۃ، باوجود علت کے باقی رہنے کے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں حکم جو نہیں آیا یہ مانع کی وجہ سے نہیں آیا، مع بقاء العلۃ، ساتھ علت کے باقی، یعنی علت تو پائی جا رہی ہے وہ تو باقی ہے، لیکن حکم کیوں نہیں آ رہا، مانے، اور وہ مانے کیا ہے، حدیث، وقلنا، اور ہم کہتے ہیں، امتنع الحکم لعدم العلت، کہ حکم رک گیا عدم علت کی وجہ سے، علت کے نہ ہونے کی وجہ سے، فکأنہ لم یفطر، گویا کہ اس نے افطار کیا ہی نہیں، لأن فعل الناس منصوب الى صاحب الشرع، اسی کیونکہ ناسی کا جو فعل ہے وہ منصوب ہے صاحب شریعت کی طرف، فسقط عنہ معنى الجناية، تو ساقط ہوا اس ناسی سے جنایت کا معنی، ساقط ہوا ناسی سے جنایت کا معنی، یعنی جرم والا معنی اس میں پایا ہی نہیں گیا، جب اللہ خود کھلا پلا رہے ہیں تو اس نے جرم گویا کیا ہی نہیں بھائی، وبقی الصوم لبقاء رکنہ، اور روزہ باقی رہا، لبقاء رکنہ بوجہ اپنے رکن کے باقی رہنے کے، کیونکہ عدم انصاف تو ہے ہی نہیں، انصاف ہی انصاف ہے یہاں پر، تو حکمن یہ رکن باقی ہے، لا لمانع ما فوات رکنہ، نہ کہ کسی مانع کی وجہ سے ساتھ اپنے رکن کے فوت ہو جانے کے، یہ ان کے نزدیک تھا نا، ہمارے نزدیک روزہ ابھی بھی باقی، کیوں باقی، کیونکہ اس کا رکن باقی ہے، ان کے نزدیک بھی روزہ باقی لیکن باوجود کس کے، رکن کے فوت ہو جانے کے باوجود بھی ان کے نزدیک روزہ باقی ہے بھائی، صورت سمجھ میں آ گئی بھائی، یہ معنی ہے ما فوات رکنہ، لا لمانع ما فوات رکنہ، یہ ان کی طرف اشارہ ہے کہ ہمارے نزدیک روزہ باقی رہا رکن کے باقی رہنے کی وجہ سے، لا لمانع ما فوات رکنہ، نہ کہ اس وجہ سے جس کے قائل وہ دوسرے لوگ ہیں کہ مانع پایا گیا باوجود رکن کے، ان کے نزدیک رکن فوت ہو گیا تھا لیکن پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹا حکم نہیں آیا، ہمارے نزدیک رکن فوت ہی نہیں ہوا بھائی، کما زعم مجوز تخصیص العلت، جیسے کہ گمان کیا ہے تخصیص العلت کو جائز قرار دینے والے نے، فجعلنا ما جعله الخصم مانعا للحكم دلیلا على عدم العلت، فجعلنا، توجہ رکھنا عبارت پر بھائی، ہم نے قرار دیا ما اس چیز کو، جعلہ الخصم مانعا للحکم، جس کو فریق مخالف نے مانع للحکم قرار دیا تھا، جس چیز کو جس چیز کو فریق مخالف نے مانع للحکم قرار دیا تھا ہم نے اس کو بنا دیا دلیلا علی عدم العلتی، عدم علت پر دلیل، وہی چیز وہی دلیل ان کی بھی حدیث وہی حدیث ہماری بھی دلیل، لیکن انہوں نے حدیث کو دلیل بنایا کس چیز پر؟ مانع للحکم ہونے کے لیے، اور ہم نے حدیث کو دلیل بنایا کس چیز کے لیے؟ عدم علت، اسی حدیث کو انہوں نے مانع للحکم کی دلیل بنایا کہ یہ مانع ہے حکم کو نہیں آنے دے رہی، اور ہم نے اسی حدیث کو دلیل بنایا کس چیز کی؟ عدم علت کی، کہ علت نہیں پائی جا رہی تو حکم کہاں سے آئے گا؟ بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وَيَبْنِي عَلَى هَذَا أَيْ عَلَى بَحْثِ تَخْصِيصِ الْعِلَّتِ، اور مبنی ہے اسی پر، کس پر بھائی؟ مشار الیہ بتلا رہے ہیں، اے بحث تخصیص العلت بالمانع، یہ جو علت کی تخصیص مانع کی وجہ سے اس کی جو بحث ہے، تخصیص العلت بالمانع کی جو بحث ہے اسی پر بنیاد ہے، کس چیز کی؟ تقسیم الموانع، موانع کی تقسیم کی بھائی، موانع کی، یہ جو بالمانع پر لکیر ہے متن میں، یہ متن کا حصہ نہیں، یہ شرع کا حصہ ہے. وَيَبْنِي عَلَى هَذَا تَقْسِيمُ الْمَوَانِعِ، بھائی دیکھیے مانع کی بات پیچھے آئی تھی، کس کی بات آئی تھی؟ تخصیص العلت کس وجہ سے کے قائل وہ کس وجہ سے تھے؟ مانع کی وجہ سے. تو اب اسی مانع کی تفصیل بیان کرنے لگے ہیں صاحب متن کہ مانع کل پانچ قسم پر ہیں بھائی، کتنے قسم پر؟ پانچ. تو چونکہ ربط ہے تو اب معنی کا ذکر آ چکا تھا تو اب اس کی قسمیں بھی ذکر کر رہے ہیں. کہتے ہیں وہی ابنی اعلیٰ ہذا اعلیٰ بحث تخصیص العلت بالمانع تقسیم الموانع، اور اسی پر بنیاد ہے، یعنی یہ جو تخصیص العلت بالمانع کی بحث ہے اسی پر بنیاد ہے موانع کی تقسیم کی. وہی خمسۃن، اور یہ موانع کتنے ہیں؟ پانچ ہیں. مانع یمنع انعقاد العلت، ایک وہ مانع جو روک دیتا ہے علت کو منعقد ہونے سے ہی، کبیع الحری، جیسے کہ آزاد آدمی کی بیع. بھائی دیکھیے پانچ موانع بیان کریں گے، ایک مانع وہ ہے جو علت کو علت بننے ہی نہیں دیتا، ایک وہ مانع ہے، توجہ ہے سبق کی طرف، ایک وہ مانع ہے جو مانع کو علت بننے ہی نہیں دیتا، اور ایک وہ مانع ہے جو علت کو منعقد ہونے سے تو نہیں روکتا لیکن اس علت کو تام نہیں ہونے دیتا، پورا نہیں ہونے دیتا. ایک مانع وہ ہے جو علت کو علت بننے ہی نہیں دیتا، منعقد ہونے ہی نہیں دیتا. بھائی علت منعقد ہوگی تو حکم آئے گا، علت نہیں منعقد تو حکم بھی نہیں. تو ایک مانع وہ ہے جو علت کو منعقد ہی نہیں ہونے دیتا، ایک مانع وہ جو علت کو منعقد تو ہونے دے رہا ہے لیکن اس کو پورا نہیں ہونے دے رہا، ادھوری رہتی ہے علت. علت جب تک پوری نہیں ہوگی تو حکم بھی لازمی بات ہے نہیں آئے گا. پہلی صورت میں تو علت کو علت بننے ہی نہیں دیا، منعقد ہونے ہی نہیں دیا، جب علت نہیں آئے گی تو حکم بھی نہیں. ایک وہ مانع ہے جو علت کو منعقد تو ہونے دیتا ہے لیکن اس کو پورا نہیں ہونے دیتا، وہ ادھورا رہتی ہے، ادھوری رہتی ہے وہ علت. جب علت ادھوری ہے پوری نہیں ہے تو حکم پھر بھی نہیں آئے گا. صورت سمجھ میں آ گئی. تیسری صورت ذکر کریں گے، ایک وہ مانع ہے جو ابتدائے حکم کو روکتا ہے، کس چیز کو؟ علت پائی گئی لیکن ایک مانع آ گیا جس نے حکم کو نہیں آنے دیا، حکم کی ابتدائی نہیں ہو رہی. چوتھی قسم وہ ہے، وہ مانع جو حکم کو پورا نہیں ہونے دیتا، علت آ گئی، علت کے بعد حکم بھی آ گیا لیکن پورا نہیں ہونے دیا اس حکم کو، ادھورا، تو بھی حکم پورا نہ ہوا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی، مانع آ گیا. اور پانچواں مانع ہے جو علت آ گئی، علت کو بھی نہیں روکتا، اس کو پورا ہونے منعقد ہونے سے بھی نہیں روکتا، اس کو پورا ہونے سے بھی نہیں روکتا، حکم کی ابتدا کو بھی نہیں روکتا، حکم کو تام ہونے سے بھی نہیں روکتا، ہاں حکم کو لازم ہونے سے روک دیتا ہے. کس چیز سے؟ توجہ ہے، یہ ساری متن کی تشریح کر رہا ہوں. متن پہ اگر آپ نظر رکھیں یہی باتیں بیان ہوئی ہیں متن میں. کتنے قسم کے مانع ہیں؟ پانچ. ایک وہ مانع ہے جو علت کو منعقد ہی نہیں ہونے دیتا. دیکھو یہ ہے علت،
یہ ہے حکم. علت آئے گی تو حکم بھی آ جائے گا, حکم بھی آ جائے گا. لیکن مانع آتے ہیں بھائی, موانع بعض صورتوں میں حکم سے کو روک دیتے ہیں. تو یہ مانع جو ہیں کہتے ہیں پانچ قسم پر ہے. کبھی ایک مانع ایسا ہوگا جو یہ پہلی چیز ہے علت, ایک کو آنے ہی نہیں دے رہا, منعقد ہی نہیں ہونے دے رہا. جب علت نہیں آئے گی تو حکم بھی نہیں. دوسری قسم ہے علت کو منعقد تو ہونے دے رہا ہے لیکن پورا نہیں ہونے دے رہا. جب علت پوری نہیں ہوگی لازمی بات ہے تو حکم بھی نہیں آئے گا, لہذا اس نے بھی حکم کو روک دیا. تیسری قسم وہ ہے جو علت کو تو نہیں روکتی, علت کو منعقد بھی ہونے دے رہی ہے, علت کو پورا بھی ہونے دے رہی ہے, لیکن آگے حکم کو نہیں آنے دے رہی, ابتدائے حکم ہی نہیں ہو رہی. صورت سمجھ میں آ گئی. چوتھی قسم کہ وہ مانع جو علت کو بھی منعقد ہونے سے نہیں روکتا, علت کو پورا ہونے سے بھی نہیں روکتا, ابتداء حکم کو بھی نہیں روکتا, لیکن حکم کو تام ہونے سے روک دیتا ہے, حکم کو تام ہونے سے. تو اس صورت میں بھی حکم نہیں آئے گا. پانچویں قسم علت کو منعقد ہونے سے بھی نہیں روکتا, علت کو تام ہونے سے بھی نہیں روکتا, حکم کی ابتدا کو بھی نہیں روکتا, حکم کے تام ہونے کو بھی نہیں روکتا, حکم بھی تام ہو جاتا ہے لیکن حکم کے لزوم کو روک دیتا ہے, وہ حکم لازم نہیں ہوتا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی. یہ پانچ قسم کے مانع ہیں. کہتے ہیں وہی خمسۃ, یہ پانچ ہیں. مانع یمنع انعقاد العلت, ایک وہ مانع ہے جو روک دیتا ہے علت کے انعقاد ہی کو, کبیع الحر, جیسے آزاد آدمی کی بیع. فإنه اذا باع الحر, بس جب بیچا کسی نے آزاد آدمی کو, لا ينعقد البيع شرعا, تو شرعا بيع منعقد ہی نہیں ہوگی. بھائی بھائی ایک ہے بيع, ایک ہے اس کا حکم. بيع علت ہے اور حکم ہے ملکیت, مشتری چیز کا مالک بن جائے گا بھائی, مشتری چیز کا. تو یہ جو آزاد آدمی کو بیچا تو بيع منعقد ہی نہیں ہوئی, کیونکہ بیع کے اندر ضروری ہے بدلین کا مال ہونا, دونوں بدلین کا مال ہونا ضروری ہے, اور آزاد آدمی تو مال ہی نہیں ہے. لہذا بیع کہتے کس کو تھے, مبادلت المال بالمال. لہذا جب آزاد آدمی تو مال ہی نہیں ہے تو مبادلت المال بالمال پایا ہی نہیں گیا, لہذا بیع پائی ہی نہیں گیا, علت ہی منعقد نہیں ہوئی. تو دیکھو یہ ایسا مانع آیا جس نے حکم کو, علت کو منعقد ہونے ہی نہیں دیا, لہذا مشتری کو ملکیت بھی حاصل نہیں ہوگی. صورت سمجھ میں آ رہی ہے. اگرچہ ایک آدمی نے ایک آزاد آدمی کو پکڑا, لے گیا, دوسرے کے ہاتھ بیچ دیا, اس کو اس کے حوالے کر دیا, اس سے پیسے لے لیے, لیکن یہ صورتاً بے ہے, حقیقتاً تو یہ بے ہے ہی نہیں, کیونکہ بے کے لیے اندر کیا ضروری تھا, بدلین کا مال ہونا ضروری تھا, اور یہاں جو مبیعات جو دیا بنایا گیا جس کو وہ آزاد آدمی ہے, اس میں مال, وہ مال بن ہی نہیں سکتا, وہ مال ہے ہی نہیں بھائی, تو بیع منعقد نہیں. تو کہتے ہیں لا ينعقد البيع شرعا, تو شرعا بیع منعقد نہیں ہوگی. وان وجد صورتا, اگرچہ بیع صورتا, صورتا بیع ہے لیکن حقیقتا اور شرعا بیع نہیں. ومانع یمنع تمام العلت, اور ایک وہ مانع ہے جو روک دیتا ہے علت کو پورا ہونے سے, کبیع عبد الغیر بلا اذنہ, جیسے کسی دوسرے کے غلام کو بیچ دینا اس کی اجازت کے بغیر. بھئی ایک آدمی ہے, اس نے دوسرے کے غلام کو پکڑ کر بیچ دیا, اب کس چیز کو بیچ رہا ہے, غلام کو. غلام میں مبیع بننے کی صلاحیت ہے, غلام تو مال ہے بھائی, کیا ہے, تو یہ مال ہے. اب لیکن یہاں پر ایک مانع آ گیا, یہ بے تام نہیں ہوئی بھائی. علت بات ہم کر رہے ہیں نا, علت کی مانع, کبھی علت پچھلی صورت میں تھا, علت یعنی بے کو منعقد ہی نہیں ہونے دیا, دوسری قسم صورت میں ہے علت یعنی بے کو تام نہیں ہونے دے گا مانع. تو یہاں پر بھی بے تام نہیں بلکہ مالک کی اجازت پر موقوف ہے. منعقد ہو گئی ہے بے بھائی, دلیل کیا منعقد ہو گئی ہے, دلیل یہ کہ مالک, اگر مالک کو پتا چلا اور اس نے اجازت دے دی تو دو نئے سرے سے بیع کی ضرورت نہیں, وہی بیع تام ہو جائے گی. معلوم ہوا بیع کیا ہو چکی, منعقد ہو چکی, صرف تام نہیں ہوئی تھی بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی. فَإِنَّهُ يَنْعَقِدُ شَرْعًا لِوُجُودِ الْمَحَلِّ, کیونکہ وہ بیع جو ہے منعقد ہو جائے گی شرعاً بوجہ محل کے پائے جانے کے, کیونکہ غلام کیا ہے, بیع کا محل ہے, وہ مال ہے. وَلَكِنَّهُ لَا يَتِمُّ, لیکن وہ بیع تام نہیں ہوگی, مَالَمْ يُوجَدْ رِضَاءُ الْمَالِكِ, جب تک مالک کی رضا مندی نہ پائی جائے.
وعد هذين القسمين من قبيل تخصيص العلة مسامحة النشأت من فخر الإسلام. یہ ایک شبہ کا جواب دے رہے ہیں بھائی، کہتے ہیں کہ یہ موانع کی بحث چل رہی ہے، اور کون سے موانع بھائی جن کی وجہ سے تخصیص العلت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے تخصیص العلت، اور تخصیص العلت کس کو کہتے تھے، علت پائی جائے اور حکام نہ پائے، اور یہاں پر پہلے دو معنی کے اندر تو علت ہی نہیں پائی جا رہی. تخصیص العلت میں تو کیا پڑا تھا، علت پائی جائے لیکن کسی معنی کی وجہ سے حکم نہ پایا جائے، اور یہاں تو علت ہی نہیں پائی جا رہی، کیونکہ ایک معنی اس نے علت کو آنے ہی نہیں دیا، دوسرے معنی اس نے علت کو پورا ہی نہیں ہونے دیا. جب علت ہی پوری نہیں ہے تو حکم کہاں سے آئے، یا علت پائی نہیں جا رہی تو حکم کہاں سے آئے. تو اس کو اس بحث کے اندر ذکر کرنا، کہتے ہیں یہ علامہ فخر الاسلام جو ہیں ان کے تسامحات میں سے ہے، انہوں نے ذکر کیا ہے تو باقی علماء بھی ذکر کر دیتے ہیں. کہتے ہیں وَعَدُّ هَذَيْنِ الْقِسْمَيْنِ مِنْ قَبِيلِ تَخْصِيصِ الْعِلَّةِ مُسَامَحَةٌ، اور شمار کرنا ان دو قسموں کو، یہ جو معنی کی پہلی دو قسمیں آئیں ان کو شمار کرنا، من قبیل تخصیص العلت، تخصیص العلت کی قبیل سے، مسامحتن، یہ مسامحت ہے، سستی ہے، کوتاہی ہے، جو نشات من فخر الاسلامی، جو پیدا ہوئی کس سے، فخر الاسلام رحم اللہ سے، لأن تخصیص ہوا تخلق الحکم مع وجود العلت، اسے کیونکہ تخصیص جو ہے وہ تو حکم کا پیچھے رہ جانا ہے باوجود علت کے پائے جانے کے، کہ علت پائی جائے اور حکم نہ پایا جائے. وہا ہنا لم توجد العلت، اور یہاں پر تو علت ہی نہیں پائی گئی بھائی، الا یقال، مگر یہ کہ یوں کہا جائے. یاد رکھیے الا یقال کے ذریعے کمزور جواب ذکر کیا جاتا ہے، مگر یہ کہ یوں کہا جائے کہ انہا وجدت صورتن، کہ علت صورتن پائی گئی ہے، صورتن بیع پائی گئی ہے، اگرچہ شرعن بیع نہیں ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی، وہ آزاد آدمی کو بیچا تھا، صورتن تو بیع تھی کہ نہیں تھی بھائی، غلام دوسرے کا بیچا تو صورتن تو بیع ہے بھائی. اور بعضوں نے یہ جواب دیا کہ ٹھیک ہے یہ تخصیص العلت سے خارج ہیں یہ دو قسمیں، لیکن چونکہ مانع کا ذکر آ رہا تھا تو فخر الاسلام رحمہ اللہ نے پھر سارے معنی اکٹھے ذکر کر دیے تاکہ سارے قسمیں بیان ہو جائیں یہاں پر بھائی. سورج سمجھ میں آ گئی بھائی. تو کہتے ہیں یہ الا یقال، مگر یہ کہ یوں کہا جائے کہ انہا وجدت صورتن، کہ علت صورتن پائی گئی ہے، وہ علم تعتبر شرعن، اگرچہ شرعن یہ معتبر نہیں ہے، ولہذا عدل صاحب التوضیح، اور اسی وجہ سے عدل کیا صاحب توضیح نے، وہ پھر گئے، انہوں نے عبارت بھی بدل دی اپنی کتاب کے اندر بھائی. میں نے بیان کیا تھا توضیح احناف کی اصول فقہ میں نہایت مضبوط کتاب ہے، جگہ جگہ صاحب نور الانوار بھی اس کا حوالہ دیتے ہیں. یہاں دیکھو اس عبارت پہ اعتراض ہوتا تھا، اعتراض کہ یہ تو دیکھو مانع کی بحث چل رہی ہے، اور کون سا مانع مراد تھا، جو علت کے پائے جانے کے بعد حکم کو نہ آنے دے، اور یہاں پہلی دو قسموں میں تو جو مانع بیان ہوا وہاں تو علت ہی نہیں پائی جا رہی، کیونکہ وہ مانع کس کو روک رہا ہے، علت کو روک رہا ہے. ایک مانع علت کو منعقد ہی نہیں ہونے دے رہا، ایک مانع علت کو دام نہیں ہونے دے رہا، تو لہذا یہاں تو علت ہی نہیں پائی گئی. تو صاحب توضیح نے اسی اعتراض سے بچنے کے لیے عبارت ہی بدلی، اور انہوں نے کہا، کیا کہا دیکھیے آگے ذکر کر رہے ہیں، وَلِهَذَا عَدَلَ صَاحِبُ التَّوْضِحِ إِلَىٰ أَنَّ جُمْلَةَ مَا يُوجِبُ عَدَمَ الْحُكْمِ خَمْسَةٌ. صاحب توضیح پھر گئے اس بات کی طرف کہ وہ مجموعہ تمام چیزیں، وہ جملہ چیزیں جو یوجب عدم الحکمی، جو ثابت کرتی ہیں عدم حکم کو، خمسۃن پانچ ہیں، یعنی کہ مانع پانچ ہیں، بلکہ کیا کہا، مانع کی بات کرتے تو پھر تو اعتراض پڑتا، انہوں نے کیا کہا، وہ جملہ چیزیں جو عدم حکم کو ثابت کرتی ہیں، جن کی وجہ سے حکم نہیں آتا، تو معنی کا لفظ ہی نہیں انہوں نے اپنی عبارت میں ذکر کیا، لہذا ان پر اعتراض بھی وارد. انہوں نے اس بحث کو دوسرے انداز میں ذکر کیا کہ مجموعہ وہ چیزیں جو عدم حکم کو ثابت کرتی ہیں پانچ ہیں، اللہ یرید علیہ ہذا الاعتراض، تاکہ ان پر یہ اعتراض وارد نہ ہو. تیسرا جو ہے وہ مانع یمنع ابتداء الحکم، وہ مانے جو ابتداء حکم کو روکتا ہے، بھائی علت کے منعقد ہونے کو بھی نہیں روکا. تیسری قسم، مانع آیا لیکن اس نے علت کو منعقد ہونے سے بھی نہیں روکا، اس کو تام ہونے سے بھی نہیں روکا، ہاں کس کو روک دیا؟ ابتداء حکم کو، حکم کو نہیں آنے دے رہی. تو خیار شرط فی البیع، جیسے کہ بیع میں خیار شرط رکھنا، مثلا بائے نے آپ کو کوئی چیز بیچی، آپ نے اس کو مجبور کیا کہ یہ چیز مجھے بیچ دو، تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو بیچتا ہوں لیکن مجھے 3 دن کا اختیار ہے، میں 3 دن میں کیا کر سکتا ہوں؟ بیع کو فسخ کر سکتا ہوں. تو اب آپ اس مبیعے کے مالک نہیں بنے، مشتری اس مبیعے کا مالک نہیں بنا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ خیار شرط ایسا مانع تھا جس نے بیع کو منعقد ہونے سے بھی یہ مانع نہیں بنا، اس کے تام ہونے سے بھی مانع نہیں بنا، صرف کس چیز سے مانع بنا؟ ابتداء حکم سے مانع بن گیا. کس چیز سے؟ ابتداء حکم سے، یعنی ملکیت نہیں آنے دے رہا. دیکھو مشتری کی ملکیت آنی چاہیے تھی، بیع کا حکم ہی یہ ہے کہ مشتری کی ملکیت، لیکن یہ مانع بن گیا، یہ خیار شرط مشتری کی ملکیت نہیں آنے دے رہا. تو یہ مانع ہوا ابتداء حکم سے، یعنی ابتداء ملکیت سے. خیار شرط فی البیع، جیسے کہ خیار شرط ہے بیع کے اندر، فإنه وجدت العلۃ بتمامها، بس کیونکہ پائی گئی ہے علت بتمامها پورے طور پر، ولیکن لم یبتدی الحکم، لیکن حکم کی ابتدا نہیں ہوئی، وهو الملک للخیار، وهو الملک، اور وہ ملکیت ہے، اس کی ابتدا نہیں ہوئی. للخیار کس وجہ سے نہیں ہوئی؟ اس خیار شرط کی وجہ سے. ومانع یمنع تمام الحکم، اور ایک وہ مانع ہے جو تمام حکم کو روکتا ہے، یعنی حکم کو پورا نہیں ہونے دیتا. کا خیار رؤیتی، جیسے خیار رؤیت، بھائی آپ ایک چیز بغیر دیکھے خرید لیتے ہیں، تو شریعت نے آپ کو حق دیا ہے کہ جب آپ اس کو دیکھیں پہلی مرتبہ اور آپ کو پسند نہ آئے تو آپ اس کو واپس کر سکتے ہیں. کوئی خرابی نہ ہو چیز میں، صرف آپ کو پسند نہیں آئی تو کیا کر سکتے ہیں؟ اس کو واپس کر سکتے ہیں. فَإِنَّهُ لَا يَمْنَعُ ثُبُوتَ الْمِلْكِ، اس لیے یہ جو ہے ثبوت ملک کو منع نہیں کرتی. بھائی دیکھو یہ ایسا مانع آیا، خیار رویت، آپ نے بغیر دیکھے ایک چیز کسی سے خرید لی، بغیر دیکھے، ابھی دیکھی نہیں آپ نے، کوئی چیز ہے اس کے گھر پڑی ہے آپ نے اس سے خرید لی، یا زمین خرید لی، اس نے آپ کو بتایا فلاں جگہ ہے، آپ نے ابھی دیکھی نہیں، آپ نے خرید لی، آپ بیع کر لی، ایجاب و قبول ہوا، تو یہ خیار رویت مانع بنے گا، لیکن کہاں جا کر؟ تمام حکم سے. یہ علت کو، یعنی بیع کے منعقد ہونے میں بھی رکاوٹ نہیں بنے گا، بیع بھی منعقد ہوگی، بیع کے تام ہونے میں بھی رکاوٹ نہیں بنے گا، بیع تام بھی ہو جائے گی، ابتداء حکم بھی ہو جائے گی، یعنی آپ کی کیا ہے ملکیت کی ابتداء بھی ہو گئی، لیکن تام نہیں ہوئی، وہ ملکیت تام نہیں ہوئی، اس کے تام ہونے میں یہ رکاوٹ بن جائے گا. فَإِنَّهُ لَا يَمْنَعُ ثُبُوتَ الْمِلْكِ، یہ ثبوت ملک سے تو کو تو نہیں روکتا. وَلَكِنَّهُ لَمْ يَتِمُّ مَعَهُ، لیکن ملکیت تام نہیں ہوتی اس خیار کے ساتھ. وَلِهَذَا يَتَمَكَّنُ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ، اور اسی وجہ سے قادر ہوتا ہے وہ شخص جس کو خیار ہوتا ہے، وہ قادر ہوتا ہے کس چیز پر؟ من فسخ العقد بدون قضاء او رضاء، کہ وہ عقد کو فسخ کرنے کا بغیر قضاء اور رضا کے، قضاء قاضی کی بھی نہیں ضرورت، یہ چیز پسند نہ آئی، بے کو فسخ کر سکتا ہے، اور نیز بائے کی رضا مندی کی بھی نہیں ضرورت، بلکہ اس کے بغیر ہی کیا کر سکتا ہے؟ بے کو فسخ کر سکتا ہے. ومانع یمنع لزوم الحکم کخیار العیب، اور ایک وہ معنی ہے جو لزوم حکم کو روکتا ہے، کخیار العیب، جیسے خیار عیب ہے، جیسے خیار عیب ہے. بھائی دیکھیے آپ نے ایک چیز خریدی اور بائے نے آپ کو عیب دار چیز فروخت کی, آپ کو پتا نہیں, آپ نے بیع کر لی اور آپ اس چیز کے مالک بن گئے, بعد میں آپ کو پتا چلا اس میں عیب کا کہ اور یہ بھی پتا چلا کہ یہ عیب بائے کی طرف ہی سے آیا ہے, تو شریعت نے آپ کو حق دیا ہے کہ آپ اس چیز کو واپس کر سکتے ہیں اس عیب کی وجہ سے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ خیار عیب کہتے ہیں, خیار عیب. لیکن اس میں یاد رکھیے, جب آپ واپس کریں بائے کی رضامندی ضروری ہے, آپ دے رہے ہیں تو وہ بھی واپس لینے پر راضی ہو, اگر وہ راضی نہیں تو پھر بھی آپ لوٹا سکتے ہیں, لیکن اب آپ کو قاضی کے پاس جانا پڑے گا. خیار رویت میں نہ اس کی رضامندی کی ضرورت تھی نہ قضاء قاضی کی, لیکن خیار عیب کے اندر یا تو بائے کی رضامندی ہونی چاہیے یا قضاء قاضی ہو. گئی, معلوم ہوا کہ بیع منعقد بھی ہو چکی ہے, تام بھی ہو چکی ہے, ملکیت کی ابتدا بھی ہو چکی ہے, ملکیت تام بھی ہو چکی ہے, آپ مالک بھی بن چکے ہیں, لیکن یہ لازم نہیں ہے, آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں؟ فسخ بھی کر سکتے ہیں. صورت سمجھ میں آگئے بھائی؟ فَإِنَّهُ لَا يَمْنَعُ ثُبُوتَ الْمِلْكِ وَلَا تَمَامَهُ, یہ معنی جو ہے یہ نہیں روکتا ملکیت کے ثبوت کو, اور وَلَا تَمَامَهُ, اور نہ اس کے تام ہونے کو, حتى يتمكن المشتري من التصرف في المبيع, یہاں تک کہ مشتری قادر ہوتا ہے مبیع میں تصرف کرنے کا. بھئی آپ نے وہ چیز خریدی تھی جس میں عیب تھا, آپ اس میں تصرف, اس کو استعمال بھی کرنا شروع کر دیا, معلوم ہوا آپ مالک بھی بن گئے, تام بھی ہو گئی آپ کی ملکیت, جب ہی آپ کو اس میں تصرف بھی کر سکتے ہیں. ولا يتمكن من الفسخ بدون قضاء او رضاء, لیکن یہ قادر نہیں ہے کہ فسخ کرے بغیر قضاء یا بغیر رضا کے. ولكنه يمنع لزومه, لیکن یہ معنی لزوم بیع کو کیا کر دیتا ہے؟ لزوم حکم کو سے مانع ہے, اسے روک دیتا ہے. لان له ولايه الرد والفسخ, اس لیے کیونکہ اس مشتری کو واپس لوٹانے کی اور فسخ کرنے کی ولایت حاصل ہے. فلا یکون لازما, تو یہ حکم اس پر لازم نہیں ہے بھائی, یہ بے اس پر لازم نہیں بھائی. چلیے بس بھائی, ھذا هو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.